بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 22 دسمبر 2006 مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں قرآن کا پیغام نوع انسانیت کے نام کے موضوع پر خطاب فرمایا. سامعین محترم, یہ خطاب اس سلسلہ خطابات کا پانچواں حصہ ہے.
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على ظنهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل, من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم, ان اجتماعات جمعہ میں ایک مضمون ہے جو تسلسل سے چل رہا ہے. عید الفطر کے بعد میں نے اس کا آغاز کیا تھا, بیچ میں کچھ ناغے بھی ہوئے, لیکن تسلسل سے اور ایک تدریج کے ساتھ وہ مضمون آگے بڑھا ہے. اور وہ یہ ہے کہ نو انسانی کے نام قرآن کا یا اللہ کا پیغام کیا ہے, اس کا ہم تعین کریں. قرآن مجید انسانوں کے نام اللہ کا آخری پیغام ہے. نو انسارا پیام آخری حامل او رحمت للعالمین. اگر اللہ نے ہمارے لیے ایک پیغام بھیجا اتنے اہتمام سے, اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اس پیغام کو, اس قرآن کو انسانوں کے لیے اپنی عظیم ترین نعمت اور اپنا سب سے بڑا فضل قرار دیا, تو کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں, جاننا چاہیں کہ وہ پیغام ہے کیا, وہ میسج کیا ہے؟ یہ صرف اسی لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ رب نے بھیجا ہے, یہ بھی اپنی جگہ ایک بہت اہم بات ہے. جب اس کی طرف سے آ گیا تو سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری اخروی کامیابی کا انحصار بھی اسی پیغام پر, اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے, جو ہماری اصل زندگی ہے. تو ہمارے لیے تو سب سے اہم مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پیغام کو سمجھیں. تو نانچہ وہ مضمون ہے کہ جو چلا, نو انسانی کے نام اللہ کا پیغام, اس کا حاصل یہ ہے کہ تم خود پیدا نہیں ہو گئے, تمہارا ایک خالق ہے, اس خالق نے ایک مقصد کے تحت تمہیں بھیجا ہے. وہی اس پوری کائنات کا خالق ہے, زمین و آسمان اسی نے پیدا کیے, تمہارے آبا و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا. وہی رازق ہے, رزق کا سامان بھی اسی نے مہیا کیا ہے. تمہاری تمام ضروریات کا پوری کرنے والا وہ ایک واحد, لہذا اس پر ایمان لاؤ, اس کی توحید کے ساتھ اور اس کی غلامی اختیار کرو, بندے بن کر رہو اس کے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس دنیا میں تمہاری ضرورت ہے ایک، اور وہ ضرورت یہ ہے کہ تمہیں ہدایت اور رہنمائی دی جائے، فکری اعتبار سے بھی تمہیں ضرورت ہے رہنمائی کی، علمی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے، کیا صحیح ہے کیا غلط، کون سا راستہ ہے جو اس امتحان میں کامیابی کا راستہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں ڈالا ہے. اس زندگی کو امر بنانے کے لیے اور اس سے ابدی کامیابی حاصل کرنے کے لیے راستہ، طریقہ وہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ، صراط مستقیم. یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. چنانچہ اس کے لیے اللہ نے آسمانی ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا، پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی، ان کو بھی مانو، ان پر ایمان لاؤ، اور اس میں جو اصل پیغام تمہارے سامنے آتا ہے اس کو سمجھو، اور وہ بھی ایمان بالغیب کے درجے کی چیز ہے، اس لیے کہ تم ابھی وہاں نہیں پہنچے جس کی خبر تمہیں دی جا رہی ہے. تمام انبیاء، تمام رسول، تمام آسمانی کتابیں جس خبر کو سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرتی رہی، وہ کیا ہے؟ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، کل زندگی نہیں ہے، موت کے بعد ایک اور عالم میں اٹھائے جاؤ گے، اصل زندگی وہ ہوگی، اور وہاں پر عدالت میں پیشی ہے، اللہ کی عدالت میں. اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے وہ سب سامنے لے آیا جائے گا، زبان سے نکلا ہوا ہر حرف وہ بھی ریکارڈڈ، سب کا جواب دینا ہوگا. اور اس دنیا میں اس امتحان میں کامیاب ہوئے یا ناکام، اس کی اناؤنسمنٹ وہاں ہوگی، اور اس کے نتیجے میں یا تو ابدی راحتیں ہیں، آرام ہے، نعمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے انعامات کا سلسلہ ہے لا متناہی، اور یا پھر سخت ترین عذاب ہے. سن لو، یہ ہے اہم ترین خبر. اسی حوالے سے میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ، قرآن مجید جب آخرت کا ذکر کرتا ہے تو بڑے چونکا دینے والے انداز میں، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، وہ یقینی اور قطعی اور حقیقی شے. تم اپنے وجود کے بارے میں شک کرو کہ میں جاگ رہا ہوں، سو رہا ہوں، جو کچھ نظر آ رہا ہے حقیقت ہے یا وہم ہے، کہیں آنکھوں کو جو ہے وہ ہیلوسینیشنز تو نہیں ہو رہی، یہ شک کر سکتے ہو، آخرت کے وقوع ہونے میں شک نہیں کر سکتے، وہ اتنی یقینی اور قطعی ہے. القارعہ، ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. چنانچہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو ایک ہلچل بچ گئی معاشرے، وہ جو کہا مولانا حالی نے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اور اسی کے بارے میں 30ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے سورہ نبا، اس کا آغاز ہوتا ہے عم یتساءلون عن النبا العظیم. یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں؟ ہر طرف جو ہے وہ ایک ہی بات کا چرچا ہے، جہاں چار افراد کھڑے ہیں ایک موضوع ہے. کون سا موضوع ہے؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، وہ بڑی خبر جس کے بارے میں یہ ابھی اختلاف کر رہے ہیں، اس کو ماننے سے گریزاں ہیں. کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، بہت جلد جان لیں گے، یہ شکوک کے پردے بہت جلد ختم ہو جائیں گے. جب فرشتہ اجل آ پہنچے گا تو حقیقت بہت ساری منکشف ہو جائے گی، لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں. ثم کلا سوف یعلمون، کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون. یہ ہے وہ عظیم اہم ترین خبر جو انبیاء لے کر آئے اور آسمانی ہدایت کے ذریعے ہمیں معلوم ہوئی. ہم وہ ہیں جنہوں نے صرف یہ دنیا دیکھی ہے، وہ دنیا نہیں دیکھی. ایک زمانے میں سفر اتنے عام نہیں تھے، کوئی شخص سات سمندر پار سے ہو کر آتا تھا تو سب لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے. وہ دنیا کیسی ہے بھائی، ذرا بتاؤ. ہم ہم نے تو نہیں دیکھی، ہم تو یہیں پر بس رہے ہیں، ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں یا ایک پرانا مٹکا ہے، وہ اسی کا وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں کیسا ہے، بتاؤ کو سناؤ۔ تو تم نے ابھی وہ عالم نہیں دیکھا، اور کسی نے آ کر واپس خبر بھی نہیں دی کہ ہاں میں اس عالم میں گیا تھا، ہو کر آ گیا، وہ ہے، یہ تو طے شدہ ہے۔ جب ایک دفعہ موت، کسی کی موت کا وقت آ گیا، دوبارہ آنکھ کھلے گی میدان حشر میں، اس سے پہلے نہیں۔ اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ مشرکین عرب جو ہیں وہ کج بحثی کیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم قیامت کو مان لیں گے، فاتو بی آبائنا ان کنتم صادقین، ہمارے جو آبا و اجداد مر گئے ہیں ان کو ہمارے سامنے زندہ کر کے پیش کر دو تو ہم مان لیں گے کہ ٹھیک ہے آخرت بھی ہوگی، وہ آ کے ہمیں خبر دے دے۔ لیکن نہیں، میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ خبر دینے والا اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کی، وہ صادق ہے، کس کی زبان سے ادا ہو رہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الصادق اور الامین، اصل دلیل یہ۔ اور تمہارے نفس کے اندر بھی ایک دلیل موجود ہے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ ضمیر تمہارا، یہ ایک اخلاقی ترازو جو نصب ہے تمہارے باطن میں، سینے میں، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ خیر اور شر کے کچھ ابدی تصورات ہیں، کیا خیر ہے کیا شر ہے، اخلاقی تعلیمات کا ایک ترازو ہے موجود ہے، وہ بتا دیتا ہے آپ نے ٹھیک کیا غلط کیا، اچھا کرنے پر شاباش ملتی ہے، اندر سکون اطمینان، وہ ایسا کہ جس کے لیے کوئی اور آپ کروڑ بھی خرچ کر دیں تو وہ حاصل نہیں ہو سکتا، جو نیکی کرنے سے ایک عجیب سکون ملتا ہے۔ اور کسی پر ظلم زیادتی کریں گے تو اندر سے پنچ کرے گا، وہ خلش ہوگی، یہ بھی تمہیں بتا رہا ہے، اس لیے کہ دنیا میں اس کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، دنیا میں معاملہ برعکس ہے۔ اگر یہ ضمیر کوئی حقیقت ہے تو اس کے مطابق فیصلے کہیں ہونے چاہیے، اس عالم میں نہیں ہو رہے، ایک اور عالم ہے وہاں فیصلے، بہر کیف یہ ہے اہم ترین خبر۔ اس پر کافی گفتگو پچھلی بار ہو چکی ہے، لیکن کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، چونکہ عظیم ترین اہم ترین خبر ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ حق ہمیں ادا کرنا ہے۔ دیکھیں اس ایمان بالآخرت کے حوالے سے کہ ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے، دوبارہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، چند چیزیں ہیں جو نمایاں ہو کر سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ دنیا جو ہمارے اس وقت جس پہ ہم گزر رہے ہیں، یہ زندگی جس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں، یہ دار الامتحان ہے، دار الجزا وہ ہے، یہاں پر ہر لمحے تم امتحانی حالت میں ہو۔ وہ آخرت کس لیے ہے؟ جو کچھ یہاں کرو گے نتیجہ وہاں نکلے گا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی تو دنیا ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، خیر کے کام کیے ہیں، خیر کے بیج بوئے ہیں تو خیر ہی ملے گا، اور شر اور معاصی اور منکرات کے کام کیے ہیں تو پھر وہاں پر بھی وہی کھیتی جو ہے وہ کاٹنی ہوگی۔ یہاں جو کچھ کر رہے ہو وہ امتحانی کیفیت ہے، دار الجزا یہ نہیں ہے۔ یہاں اگر کسی کو اچھا مل گیا، زیادہ مل گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر اللہ کا خاص فضل ہے، یہ ٹھیک ہے، زیادہ ملنے پر اسے اللہ کا مزید شکر ادا کرنا چاہیے، وہ ایک الگ بحث، لیکن کسی کو زیادہ مل گیا یہ امتحان کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو امتحان دیا وہ اسی طرح، کسی کو مال زیادہ دے دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو عقل زیادہ دے دی، کسی کو کم دی، کسی کو جسمانی قوت زیادہ دے دی، کسی کو کم دی ہے، جو کچھ دیا گیا اسی میں امتحان ہو رہا ہے۔ اور اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اصل فضل ہے اور اس کو نہیں ملا، بس یہ تو اللہ کی نگاہ میں گرا ہوا شخص ہے، فلاں کو نہیں ملا، تو یہ تمہاری بھول ہے بھائی، یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار الامتحان ہے۔ ایک ہی شخص کو اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے کبھی چھین کر آزماتا ہے. اگر دنیاوی مال و دولت ہی سب سے بڑا پیمانہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ثابت کر دیا سب سے زیادہ عزت آپ کے حصے میں آئی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, لیکن دولت کو ٹھوکر مار دی, فقر کی زندگی گزاری ہے. الفقر فخری, یہ فقر ہی میرا فخر ہے. ہماری نظروں میں ہم کتنا ہی آخرت پر ایمان رکھیں لیکن جس شخص کو زیادہ مال و دولت ملا ہوتا اسے مروب ہو جاتے ہیں, ہاں یہ ہے بڑا آدمی, اسے عزت ملی ہے, اس پر بڑا فضل ہوا اللہ کا. یہ غلط تصورات ہیں. فضل کس پر ہوا وہ بھی قرآن نے بتایا, وہ ان پر ہوا جو حزب اللہ میں شامل افراد ہیں, جن سے اللہ محبت کرتا ہے, وہ ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے, اور جہاد اور قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, کسی ملامت گر کی ملامت کو خاطر میں نہیں لاتے. دقیانوسی کہیں, انتہا پسند کہیں, دہشت گرد کہیں, جو مرضی کہو, ہم اللہ کے وفادار ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت کا میں آپ کو ترجمہ سنا رہا تھا. باقی دنیا میں اگر کسی کو زیادہ مل گیا تو جس کی حقیقت کی آنکھ کھل گئی ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ جس کو زیادہ ملا اس کا امتحان تو سختر ہو گیا, اس لیے کہ جتنی زیادہ نعمتیں ملیں گی اتنا حساب کڑا ہو جائے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر لازماً تم سے باز پرس ہوگی اس دن نعمتوں کے بارے میں, جو نعمتیں اللہ نے دی تھی سب کے بارے میں سوال ہو, اور خاص طور پر مال, جتنا زیادہ مال آتا ہے انسان کے لیے اتنا ہی مشکل ہے آخرت میں. وہ جو حدیث مبارک ہے کہ ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے عدالت خداوندی کے کٹہرے سے جب تک کہ پانچ باتوں کا اس سے جواب نہ لے لیا جائے. حساب دو, عن عمره فیما افنا, یہ جو ہم نے تمہیں مہلت عمر دی تھی کس کام میں وقت صرف کی ہے, کس کام میں گنوائی ہے, بتاؤ. یہ مہلت عمر ایک ہمارے پاس اثاثہ ہے, اسی کے ذریعے ہم نے آخرت بنانی تھی, یا اگر اس کو صحیح استعمال نہیں کیا تو یہی آخرت کو بگاڑنے کا موجب ہے. کیا کیا, حساب دو, اتنے سال زندہ رہے تھے, شعور کی زندگی اتنی تھی, کیا کیا تھا جو عمر سے ہم نے بھر پایا, سب سامنے لائے دیتے ہیں, اتنا نہ پڑے گا. وان شباب ہی فیما ابلا, خاص طور پر جوانی کا دور وہ کہاں گلایا تھا, اس لیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ, یہ قوت جو ہوتی ہے جوانی میں یہ انسان کی اپنی ایکوائرڈ نہیں ہوتی, اللہ کی عطا ہے, لیکن انسان اسی قوت کے بل پر کوئی فرعون بن جاتا ہے, کوئی قارون بن جاتا ہے. کیا کیا تھا, اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اختیار میں تو کچھ نہیں تھا, وہ بھی وہ جن کی آنکھ کھل جائے حقیقت کی, ہم تو قدرت کے آگے بے بس ہیں, قانون قدرت کے آگے. کوئی بیماری ایسی آ گئی کہ معلوم ہوا کہ یہ تو لا علاج ہے, اب ہیلپ لیس, لیکن اس سے پہلے پہلے ہر شخص اپنی جگہ فرعون, جب اس کے اندر قوت ہے. الا ماشاء اللہ. تو وان شباب ہی فی ما ابلا, دو سوال ہو گئے, دو سوال مال کے بارے میں. وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه, مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا تھا, حلال ذرائع سے کہ حرام ذرائع سے, پہلے تو یہ حساب دو. اب جو بلینئر ہیں ذرا آپ دیکھیے ان کے حساب کتنا سخت ہے, ایک ایک پائی کا حساب دو. وفیما انفقہ, اب دوسرا حساب خرچ کہاں کیا تھا، اللہ کی مرضی کے مطابق یا شیطان کے راستوں میں سارا مال لگا ہے؟ اور آخری سوال علم کے بارے میں، وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور جو علم حاصل ہوا تھا، جو اللہ نے ہدایت دی، جو کچھ تم تک بات پہنچی، عمل کتنا کیا؟ کچھ ہمارے ہاں عربوں کا ایک مزاج تھا، جو کچھ سمجھ میں آیا فوراً عمل شروع کر دیا، لیکن ہماری کچھ نفسیاتی کیفیت یہ بن گئی ہے کہ علم حاصل کرتے چلے جاؤ اور کرتے چلے جاؤ، عمل کو ذرا ہم سنبھال کے الگ سے رکھتے ہیں، یہ کھاتا ابھی نہیں کھولیں گے، بڑھاپے میں جا کے نیک کام کریں گے. ہاں علم حاصل ہو جائے، کوئی حرج نہیں، یہ بھی پوچھا جائے گا. جب علم حاصل ہو گیا، بات آ گئی، اللہ کی ہدایت سامنے آ گئی، عمل کیا کہ نہیں کیا؟ بہر کیف، سب سے پہلی بات ایمان بالآخرت کے حوالے سے جو بالکل کھل کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں ایک ایک لمحے تم حالت امتحان میں ہو، خوشی کے مرحلہ ہو، غم کا موقع ہو، تمہیں دنیا میں سے بہت کچھ مل گیا یا کچھ چھن گیا، یہ سب امتحانی کیفیات ہیں. کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ وہاں ہونا ہے، دار الجزا وہ ہے، حقیقی کامیابی ہے ایمان. اسی طریقے سے یہ دنیا ایک عارضی سا سفر ہے، ہمارا سفر حیات بہت طویل ہے، قرآن مجید سے ہی معلوم ہوتا ہے. اقبال نے جو کہا تھا وہ ظاہر بات ہے کہ یہی قرآنی مفہوم ہے جو اقبال نے اپنے شعر میں پیش کیا کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، زندگی کے بارے میں جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. ہم تو لکھتے ہیں نا وہ موت کا کتبہ لگا ہوتا ہے، قبرستان میں جائیں فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، فلاں کو انتقال کر گئے. انتقال تو کر گئے لیکن سفر حیات ختم نہیں ہوا، یہ تو بہت ہی محدود سا حصہ تھا ہماری سفر حیات کا، اور اس میں یہ محدود سا حصہ جو ہے یہ عارضی بھی ہے، امتحانی تو ہے ہی، بہت ہی غیر یقینی اور ناپائیدار ہے، کسی وقت ختم ہو سکتا ہے. یہاں کسی شخص کو یہ بتا کر نہیں بھیجا گیا یا یہ کہہ کر کے نہیں بھیجا گیا کہ جس کو بھی اللہ نے پیدا کرنا ہے وہ بڑھاپے تک ضرور پہنچے گا، نو، کسی بھی وقت یہ سلسلہ حیات منقطع ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہماری اصل سفر حیات کا ایک بہت مختصر حصہ ہے. اصل زندگی آخرت، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، جو دار آخرت ہے حقیقی زندگی تو ہے ہی، اس کے مقابلے میں جب ہم وہاں پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ زندگی جو دنیا میں گزاری تھی واقعتاً حقیقی نہیں تھی، یہ بھی ایک خواب ہی کی طرح کا تھا کچھ قصہ، حقیقی تو اب آئی. یَقُولُ یا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، اس دن کہیں گے لوگ کاش کہ ہم نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. یعنی اب زندگی تو اب شروع ہوئی، اصل زندگی تو یہ، لیکن اس کا شعور ہمیں وہاں جا کر. چنانچہ اسی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر، دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، یہ سفر حیات کا ایک مختصر سا حصہ ہے، راہ گزر ہے. بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں، یہ جو ایک تصور ہے، منزل وہ ہے. ہاں مجھے کچھ وقت یہاں گزارنا ہے، یہاں گزارنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے اللہ نے میری ضروریات بھی فراہم کی ہیں، کچھ ضرورت سے زیادہ دیا ہے، اس کا بھی بتایا ہے کہ کیا کرنا ہے. اگر کم مل رہا ہے تو اس صورت میں بھی رہنمائی دے دی ہے کہ کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، مجھے تو ان اصولوں پر اس زندگی کو گزارنا ہے، یہاں دل نہیں لگانا. جیسے کوئی مسافر راستے کے کسی عارضی پڑاؤ پر، یہ نہیں ہے کہ وہ وہیں پر رہ جائے اور وہیں دل لگا لے، اسی کو اپنی منزل بنا لے. اسی طرح قرآن یہ کہتا ہے دنیا متاع الغرور، دھوکے کا سامان. دھوکے کا سامان کس اعتبار سے ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس اصل زندگی یہ ہے، یہی کا نفع اصل نفع ہے، یہی کا نقصان اصل نقصان ہے، یہی کی عزت اصل عزت ہے، یہی کی ذلت اصل ذلت ہے. یہ دنیا ہمیں اپنے اندر گم کر لیتی اور اس کو اس حقیقت کو ذہن میں راسخ کرنا کہ اصل منزل آخرت ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، راہ گزر ہے، یہ بڑا مشکل. یہ کچھ ایسے اس کے اندر کشش ہے اور اس طریقے سے انسان کو اپنے اندر گم کرتی ہے، اپنے زلف گرہگیر کا اسیر بناتی ہے، اسی کو حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے انسان. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کا سامان، کوئی حقیقت نہیں. یہاں جن رشتوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ اصل رشتے یہ ہیں، ان کی حقیقت آخرت میں کھلے گی. یہاں جس دولت کو ہم سمجھتے ہیں کہ اصل کامیابی کا ذریعہ ہے، معلوم ہوگا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. یہ بڑے بڑے اثاثے جمع کرنا اور سونے اور چاندی کے ڈھیر، بڑا مطمئن ہوتا انسان اب یہاں تک پہنچ گیا معاملہ، اب اتنے ہو گئے. یہی قیامت کے دن جو ہیں وہ سونے اور چاندی، اس سے تمہارے جسموں کو داغا جائے گا. پتک ہوا بھی ہا جباہ ہوں و جنوب ہوں، تب پتہ چلے گا جس کو ہم نعمت سمجھ رہے تھے کس دھوکے میں تھے. یہ تو عذاب تھا جو پالا ہوا تھا. اسی طریقے سے یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں اس حقیقت کو بیان کیا. یہ وہم و گما کے بت ہیں، مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند، دنیا کی مال و دولت اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رشتہ داریاں، تعلقات، یہ اولاد ہے. اسے اگر اعلیٰ تعلیم نہ دلائی تو ناک کٹ جائے گی معاشرے میں. ہمارا تعلق ایک ایلیٹ کلاس سے ہے اور وہاں کے لوگ تو جو ہیں ان کے بچے تو باہر جا کے پڑھتے ہیں. پاکستان میں پڑھنا تو کسر شان ہے، یا کم پاکستان میں بھی پڑھیں تو پھر کم سے کم امریکن سکول ہو، سٹینڈرڈ کا کوئی ہو. یہ اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر ہماری زندگی بیکار گئی، ناکام ٹھہریں گے. یہ تصورات کیا ہیں؟ حالانکہ یہی چیز ہے، فرمایا کہ تمہارے مال اور اولاد جو ہیں تمہارے لیے فتنہ ہیں. حقیقت کی نگاہ سے دیکھو گے یہ فتنہ ہے. فتنہ کیا ہے؟ ان چیزوں کے ذریعے تمہیں جانچا جا رہا ہے اور یہیں پر تم ناکام ہوتے ہو. یہ محبت اتنی گہری ہے مال اور اولاد کی کہ اس امتحان میں ناکام کرنے والی سب سے بڑی شے یہ. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، حقیقت کی نگاہ سے دیکھو تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اولاد کو فلاں مقام تک ضرور پہنچانا ہے، حلال حرام ایک کرنا پڑے کریں، کرپشن کرنی پڑے ٹھیک ہے، اگر یہ نہ کیا تو دنیا میں ہماری حیثیت کوئی نہیں رہتی. گویا ہم پھر اسی زلف گرہگیر کے اسیر ہو گئے، اسی دنیا نے ہمیں جو ہے اپنے اس میں جکڑ لیا ہے. یہی متاع الغرور ہے. اور وہاں پر حقیقت جب کھلے گی اور گناہگاروں کو جہنم جب اپنے سامنے نظر آئے گی تو ان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ سورہ معارج میں فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، گناہگار یہ چاہیں گے ان کی اولاد کو ان کے بدلے میں فدیے میں قبول کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے، بس ان کو بچا لیا جائے، وہی اولاد ہے. دنیا میں سوچ کچھ اور ہے اور آخرت میں سوچ یہ ہوگی. بیوی کو بھی جھونک دیا جائے جہنم میں، میرے فدیے کے طور پر قبول کر لیا جائے، میرے گناہوں کے بدلے یہ لے لو مجھ سے، یہ اولاد ڈال دو جہنم میں، بیوی کو جھونک دو، والدین جائیں، پوری برادری چلی جائے. ومن فی الارض جمیعا، تمام انسان میرے بدلے میں قبول کر لیے جائیں، مجھے بچا لیا جائے. یہ ہے ایمان بالآخرت کے نتیجے میں جو حقائق قرآن جس کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. کامیابی ناکامی کے فیصلے کا دن وہ ہے، ذالک یوم التغابن. دنیا میں کوئی شخص کتنا ہی کامیاب سمجھا گیا ہو، وہ آج کا بل گیٹ ہو یا کوئی اور ہو، آخرت میں ناکام قرار پایا تو حقیقی خسارے میں وہ ہے. یہ کسی کام نہیں آنا، یہ تو ایک خواب ہے جو گزر جائے گا. وہاں پہنچ کر انسان کیا محسوس کرے گا، دنیا میں کتنا عرصہ گزارا تھا. یہ مضمون اس سے پہلے بھی آیا ہے کئی موقع پر، قرآن بار بار بیان کرتا ہے اسے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن کے وہ دیکھیں گے یا وہ حشر کے میدان میں اور اصل زندگی ان کے سامنے آئے گی تو دنیا کی طرف یوں دیکھیں گے کہ ہم نے دن کا تھوڑا سا حصہ، شام کا تھوڑا سا حصہ یا اس کے ساتھ ہی دن کا تھوڑا سا حصہ گزارا تھا، یعنی ایک دن بھی پورا نہیں گزار کے آئے. یہ ہوگی وہاں کیفیت، کہ کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ اصل میں وہاں ہونا. اور ایک شخص دنیا میں انتہائی، جس ہمارے اعتبار سے دنیاوی پیمانوں کے اعتبار سے ناکام ہے، کوئی اسے جانتا نہیں، دو وقت کی روٹی مشکل سے میسر ہے، لیکن اگر وہ صراط مستقیم پر چل کے اس نے زندگی گزار دی ہے، اسی آسمانی ہدایت پر اللہ اور رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر زندگی گزری ہے، وہ حقیقی کامیاب. میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنائی تھی تو بار بار سنانے کو دل کرتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالی دو افراد کو ایک تجربے سے گزاریں گے. ایک شخص وہ ہے جس نے پورے انسانوں میں یہ زندگی سب سے زیادہ آرام اور خوشیوں میں گزاری ہوگی. اب بے شمار لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس کی زندگی تو بڑی آرام سے گزر رہی ہے، بڑی خوشیاں ہیں، لیکن حضرت آدم سے لے کے قیامت تک تمام انسانوں میں جس نے سب سے زیادہ نعمتوں والی زندگی گزاری ہوگی اس کو سلیکٹ کر لیا جائے گا. وہ اسے ایک غوطہ دیا جائے گا جہنم میں، اور اس کے بعد نکال اس سے پوچھا جائے گا، کیا تم نے پوری زندگی کبھی کوئی راحت کا لمحہ دیکھا ہے، کبھی کوئی نعمت تمہیں اللہ کی حاصل ہوئی ہے؟ وہ کہے گا قسم ہے اللہ کی، ہرگز نہیں. دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ تکلیف اور اذیت میں زندگی بسر کی. جو دجال کی جہنم سے بھی ہو کر آ گیا، وانٹ نہ وہ بے بھی ہو گیا، بگرام بھی ہو آیا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ جہنم ہے نا دجال کی، اس نے ہر طرح کی جہنم دنیا کی دیکھ لی، سخت ترین وقت گزارا اس نے یہاں دنیا میں تمام انسانوں میں، ایک لمحے کے لیے اسے جنت میں داخل کر کے واپس نکالا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا کیا تم نے پوری زندگی کوئی اذیت اور دکھ کا لمحہ دیکھا ہے؟ وہ کہے گا قسم ہے اللہ کی کہ ہرگز نہیں. یہ ہے فرق دنیا اور آخرت کا. یہ دنیا کی نعمتیں اس وقت معلوم ہوگا کہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اگر وہاں پر فیصلہ ہو گیا جہنم کے عذاب کا، کوئی حیثیت. چنانچہ اسی سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، دنیا عارضی ہے، امتحانی ہے، اور قرآن اسے متاع الغرور بھی کہہ رہا ہے، کہیں یہ بھی کہتا ہے کہ انما الحیات دنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، تفریح، حقیقی نہیں ہے. لیکن ایک اعتبار سے انتہائی قیمتی، انتہائی ویلیویبل. یہی جو محدود سے لمحات ہمیں مل رہے ہیں، اسی کو اگر اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق گزاریں گے تو وہ ابدی کامیابی ملے گی. اور اسی کو اگر ہم نے ضائع کر دیا تو پھر وہ خسارہ اور وہ ناکامی ہے جس کا تصور نہیں کر سکتے. ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہو گیا، افورڈ نہیں کر سکتا ایک بندہ مومن ایک لمحہ بھی ضائع کر. اسی لیے قرآن مجید میں اہل ایمان کے جو اصاف بیان ہوئے، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ کے جو لغو باتوں سے، لا یعنی کاموں سے، جن کا کوئی حاصل نہیں ہے، وقت گزاری کے مشاغل، ان سے اعراض کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، ان کی زندگی ایسی چیزوں سے خالی، کوئی گنجائش نہیں. اہل جنت کے بارے میں بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ انہیں حسرت اگر ہوگی تو کیا ہوگی وہاں جا کر. ایک عجیب سی بات ہے، اہل جنت کو بھی کچھ حسرت ہوگی. وہ حسرت کیا ہوگی؟ کہ دنیا میں ہم نے وقت بہت ضائع کیا تھا، وہی وقت جو ہے اگر ہم اور اللہ کی بندگی اور اپنے دینی کاموں میں گزارتے تو کیا اس کا نتیجہ اور ظاہر ہوتا. لیکن یہاں ہمیں اپنی اس دنیا کی زندگی کے وقت گزارنے کے لیے مشاغل تلاش کرنے پڑتے، تفریحیں ڈھونڈنی پڑتی. تو اس اعتبار سے انتہائی قیمتی ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا ہی تو آخرت کی کھیتی ہے، اسی کا نتیجہ نکلنا ہے. محدود، انتہائی محدود سے وقت میں کیے ہوئے کام کا نتیجہ ابدی زندگی میں نکلنے والا ہے. کوئی حساب دان ذرا کیلکولیٹ کر کے بتائے کہ پھر دنیا کے ایک ایک لمحے کی کیا قدر و قیمت بنتی ہے. ممکن نہیں ہے اس کو ایویلیویٹ کرنا، وہ قیمت ہے اس کی. تو ایک اعتبار سے دنیا دھوکے کا سامان، ایک اعتبار سے دنیا کھیل کود آخرت کے مقابلے میں. وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیا نہ ہونے کے برابر. لیکن ایک اور اعتبار سے انتہائی قیمتی ہیں یہ لمحات، انتہائی قیمتی. یہ امتحان جو ہے جس میں ہم ڈالے گئے ہیں، ایک مضمون اور ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی سامنے آ جاتا آپ کے، بہت کڑا امتحان ہے. دیکھیں، جس امتحان کے نتیجے میں آپ کو بہت بڑا انعام ملنا ہو، وہ امتحان بھی پھر ذرا سخت ہی ہوتا ہے. مجھے وہ نیلام گھر اور کسوٹی کوئز پروگرام جو ہوتے ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں، کہ جب وہ کار تک پہنچنے والے مرحلے میں آتا ہے وہ کوئی بندہ سوالات کے حوالے سے، تو اب سخت ترین، مشکل ترین سوالات پوچھے جاتے ہیں. اس اتنی سی مختصر سی زندگی کو اللہ اور رسول کی ہدایت کے مطابق اور اپنی فطرت کے عین مطابق گزارنے پر اتنا بڑا انعام، تو امتحان بعض اعتبار سے اس میں ہمیں، ہمارے لیے مشکلات بھی ہیں. سب سے بڑی مشکل کیا ہے جو ہمیشہ سے رہی؟ دنیا میں بہت سی چیزیں اللہ نے ہماری ترغیبات کی ایسی بنا دی ہیں کہ انسان اس میں گم ہو جاتا ہے، آخرت کو اللہ کو بھول جاتا. میں مثال دے چکا ہوں، مال و دولت، اولاد اور بیویاں، ان کی محبت. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. انسانوں کے دلوں میں بڑی مرغوب بنا دی گئی ہیں یہ چیزیں، یہ سب امتحان کے لیے. عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے اور چاندی کے ڈھیر، اور بڑی بڑی زرعی اراضی ہیں، کھیت ہیں، زرع ہیں، اور مویشی. اس دور کے مال و دولت تو یہی ہوتا تھا، مال، مویشی، تجارت، یہ ہمیشہ سے تھا، لیکن اس دجالی دور میں یہ امتحان زیادہ سخت ہو گیا، اس لیے کہ وہ دنیا کی چیزیں جو پرکشش تھیں ان میں کشش اور بڑھا دی انسان نے بے حساب. کبھی بادشاہوں کو وہ تفریح کے مواقع حاصل نہیں ہوتے تھے جو آج عام انسانوں تک پہنچا دیے گئے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں اور تفریحوں میں الجھنے کا سامان، یہ دجالیت ہے. اور زیادہ آخرت دور ہو جائے، اسی دنیا ہی کو اصل سمجھ کے اسی کے اندر گم ہو جاؤ. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. یہ تو اقبال نے کہا نا، اس کی حقیقت بھی نگاہ نے دیکھ لیا، یہ تو صناعی ہے جھوٹ ہے، لیکن نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. اور اس نے شیطنت کے کیسے کیسے انداز اختیار کیے. اس دور میں آپ معلوم ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، یہ مزین دنیا جو ہے یہ ایک اور بہت بڑا حجاب ہے، یہی دجالی فتنہ ہے. اور اس دجالی فتنے میں، اس حجاب کو بڑھانے میں آپ کا میڈیا بھرپور رول ادا کر رہا ہے. یہ ملٹی پرونگ اٹیک ہے. ایک طرف دنیا میں انتہائی پرکشش بنا دی گئی، پہلے زمانے میں سواریاں زیادہ سے زیادہ اچھے گھوڑے ہوتے تھے، اب اگر آپ کے پاس کاروں کا فلیٹ نہیں ہے اور اس کے اندر مرسیڈیز بھی ٹاپ کی نہ ہو اور رولز رائس بھی نہ ہو اور جیگوار بھی نہ ہو اور لیکسس بھی نہ ہو، پھر آپ بلینئر کلب کے ممبر تو نہیں بن سکتے. اب یہ چیزیں ان کی اٹریکشن، پھر جس طریقے سے انہیں پیش کیا جاتا ہے، پریزنٹ کیا جاتا ہے میڈیا پر، پھر کروڑوں اور اربوں روپے کے سے تعمیر ہونے والے محلات، یہی چھوٹی سی زندگی گزارنی ہے نا. ایک کٹیا میں بھی کوئی شخص گزار رہا ہے اور ایک اربوں اور خربوں سے بننے والا جو ہے محل اس میں گزار رہا ہے. یہ رنگینی جو اپنی طرف سے بڑی ہے، اس پر اضافی حملہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سارا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اصل زندگی یہ ہے. بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہاں اوپر نکلنے کی کوشش کرو. یہ اللہ نے تمہیں صلاحیتیں کس لیے دی ہیں؟ دنیا کماؤ زیادہ سے زیادہ، یہاں اپنا سٹیٹس بلند کرو. یہ نہ کیا تو پھر بیکار زندگی گزاری، کوئی تمہیں یاد نہیں رکھے گا. عزت یہاں پر اسی طرح سے ملتی ہے. اس لیول پر آؤ، اس ایلیٹ کلاس کا حصہ بنو. فلاں سوسائٹی میں اگر کوٹھی نہیں ہے، پھر آپ اس کلاس کا حصہ نہیں ہیں. گلبرگ کسی زمانے میں ہوتا تھا، اب وہ آبسولیٹ ہو چکا ہے، اب آگے جانا ہوگا. آگے کہاں ہے؟ ساری دوڑ، ساری بھاگ سب اسی دنیا تک. فکر و فلسفے کی سطح پر بھی کہا گیا، یہ ملٹی پرونگ اٹیک جو ہے کہ جن چیزوں کو آپ کی مشاہدے سے، جو چیزیں آپ محسوس نہ کر سکیں ان حواس خمسہ سے، ان میں وقت گزارنا، ان کے پیچھے پڑنا جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہے. آخرت کسی نے دیکھی نہیں ہے، لہذا آخرت کے تصورات، اللہ اور آخرت کا ذکر کرنا بھی دقیانوسیت کی علامت. یہ کس زمانے کے لوگ ہیں جو اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ پر یقین، اللہ کا توکل اور آخرت کا سبق سکھا رہے ہیں اس وقت؟ یہ تو آج سے کوئی 500-600 سال پرانے لوگ ہیں، فینیٹکس ہیں، گوار ہیں، تعلیم سے بے بہرا ہیں، حقیقت ان کو سامنے نہیں ہے. اب یہ فلسفہ ہے، اس لیے کہ آخرت کی بات کرتے ہیں. یہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں. اکبر آبادی کی خاص بات یہ تھی کہ وہ حقائق کو بڑے ہی لطیف انداز میں اور مزاح کے انداز میں بیان کرتے تھے. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ خدا اور آخرت کے تصورات، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی راستہ رشتہ نہیں رہ گیا اس دور حاضر سے، اس تہذیب جدید سے. فکر اور فلسفے کی سطح پر یہ بات کی گئی. یہ آسمانی ہدایت کی بات کر رہا ہے، انتہائی دقیانوسی آدمی. اصل بات تو وہ ہے، حکمت کے جواہر تو آپ کو ملیں گے دانشوروں کے ہاں، جو آسمانی ہدایت سے بلند تر ہیں. جواہر پارے تو وہاں ملیں گے آپ کو. یہ حدیث کی بات کرتا ہے، 1400 سال پرانی بات ہے. یہ فکر و فلسفے کی سطح پر بھی یلغار ہے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو جاذبیت بے پناہ ہو گئی وہ بھی ہے. حاصل کیا ہے؟ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. اسی ملٹی پرونگ اٹیک کا ایک اور حصہ بھی ہے اس دجالی تہذیب کا، اس کو بھی سمجھ لیجیے. وہ کیا ہے؟ انسان کو اس کے روزگار کے مسئلے میں اتنا الجھا دو کہ اسے اور کچھ یاد ہی نہ رہے. بیسک نیسیسٹیز کا تصور بھی بڑھانا ہے. ہر شخص یہ سمجھے کہ یہ فلاں فلاں چیز تو بیسک نیسیسٹی کا حصہ ہے، یہ اگر میری زندگی میں نہیں ہے تو میں ناکام آدمی ہوں. اس کے پیچھے دوڑو. اور پھر یہ کہ روزگار کو اتنا مشکل بنا دو، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، ایک طبقہ جو ہے تمام وسائل پر قابض ہو اور باقی سب محروم، صبح سے شام تک محنت کریں اور دو وقت کی روٹی بھی نہ انہیں پوری مل سکے. یہ اسی دجالی تہذیب کا حصہ ہے. کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. ٹھیک ہے، اللہ کی بھی اپنی اہمیت مقام ہے، آخرت کا بھی ہے، لیکن سب سے پہلا مسئلہ تو پیٹ کا ہے، روزگار کا ہے. تو نہ چاہیے کولو کے بیل بنا دو، حیوان بنا کر یہ دنیا ہی میں مگن ہو جائیں، آخرت کی طرف ان کا ذہن کبھی جائے، اسی میں الجھ جائیں. ہم نے یوٹیلیٹی بل پے کرنے ہیں، سرکاری اسکول میں اگرچہ بچے داخل ہیں لیکن بہرحال فیس تو دینی ہے، کہاں سے لائیں گے؟ دو وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی. اور پھر بیسک نیسیسٹیز کے کانسیپٹ کے تحت ٹی وی تو ہونی چاہیے، کیبل، اس کے بغیر کیا زندگی ہے؟ وہ تو جھگی میں بھی آپ کو ملے گا. یہ سب کیا ہے؟ آخرت کے تصور کو ختم کر کے دنیا ہی کا غلام، دنیا ہی مقصود و مطلوب بن جائے، دنیا میں انسان گم ہو جائے، یہ ساری شیطانی سازش ہے. اسی کا نام دجالی تہذیب. تو آخرت کے حوالے سے اسی لیے میں نے عرض کیا، قرآن مجید سب سے زیادہ زور دیتا ہے، ہر ہر صفحے پر پیغام ہے. بات تو ابھی اور لمبی تھی لیکن وہ ختم ہو رہا ہے، میں صرف یہی بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. ہمارا بھی اصل مطلوب و مقصود اب دنیا ہی بن کر رہ گئی. چنانچہ حکمرانوں کی سطح پر ہو، ملک کی پالیسیز بنتی ہوں، وہ سب کے سب ان کا رخ سمت یہی ہے. اسلامی ملک کا وزیر تعلیم وفاقی وزیر تعلیم ہو اور اسے یہ پتہ نہ ہو کہ قرآن مجید کے پارے 30 ہیں کہ 40 ہیں، انتہا ہے کہ نہیں بغیرتی کی؟ لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو اس سے تو ہمارے خود دنیاوی آقا اور خوش ہوں گے کہ واقعی اہل لوگ تو یہی ہیں. ہماری ترجیح آخرت ہے ہی نہیں کہیں بھی، دنیا، نہ دین نہ آخرت، صرف اور صرف دنیا. اور اس کے لیے ہم دینی معاملے میں ہر یو ٹرن لینے کو تیار ہیں. اوپر سے اشارہ تو ملے اور پھر خوش ہیں کہ ہم نے بڑے کام کیے، قوم کو بچا لیا. یہی تو وہی ہے دجالیت ہے، یہی تو دھوکا ہے، یہی فریب ہے. لیکن یہ فریب، پوری قوم اسی فریب میں مبتلا ہے کم و بیش، الا ماشاءاللہ. سب کا مطمع نظر، مقصود، مطلوب دنیا ہے، دنیا کی کامیابی، دنیا کا حصول. جبکہ فیصلہ کن چیز اس امتحان میں کیا ہے؟ یہ میں نے جو کچھ حصہ رہ گیا انشاءاللہ آئندہ ایکسپلین کروں گا. اصل امتحان میں فیصلہ کن بات یہ کہ ہم ترجیح کس کو دے رہے ہیں، دنیا کو یا آخرت کو؟ یہ دونوں ساتھ ساتھ برابر نہیں چل سکتے، فیصلہ کرنا پڑے گا، اور قرآن یہی کہتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ، تمہارا اصل مسئلہ یہ ہے، تمہاری اصل خرابی یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو نظر انداز کرتے ہو، اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے، بل توسرون الحیات الدنیا، تمہارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت، دین اور آخرت ایک بریکٹڈ ہیں، دین کی طرف جائیں گے تو وہ اصل میں آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے، تو یہ ہے ایمان بالآخرت جو قرآن کا اہم ترین موضوع ہے، اور مکی صورتوں میں اس پر بہت تفصیل سے بات رہنمائی ملی ہے، جتنا قرآن کو پڑھیں گے اتنا ہی راسخ ہوگا، محض ایک عقیدے کے طور پر دماغ میں بٹھانے سے وہ ہمارے فکر کا، ہماری سوچ کا، ہمارے عمل کا حصہ نہیں بنتا، قرآن کو بار بار پڑھنا، تلاوت کرنا، سمجھ کر پڑھنا، اسی سے یہ چیز حاصل ہوگی، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔